السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، الى اخر الايه. صدق الله العظيم. دوسری پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں میں نے یہ بات آپ سے عرض کی کہ مسلمانوں کے ہاں یہ جو ہفتہ وار اجتماع جمعۃ المبارک کے روز ہوتا ہے، اس میں خطبہ جمعہ کے جو بڑے مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے شناسا کرنا اور جہالت اور جاہلیت کے پیدا کردہ احوال سے انہیں خبردار کرنا ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں جہالت کے حوالے سے ابتدائی گفتگو آپ حضرات نے سنی. جہالت کا لفظ قرآن کریم میں چار جگہ آیا ہے، اسی طرح چار جگہ قرآن کریم میں جاہلیت کا لفظ آیا ہے. جہالت اور جاہلیت میں کیا فرق ہے، اس پر ابتدائی کلمات آپ حضرات گزشتہ خطبہ جمعہ میں سن چکے ہیں. جاہلیت دراصل ایک رویہ ہے، ایک طرز عمل ہے جو کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، اور قرآن کریم نے جہاں جاہلیت کا ذکر فرمایا وہاں اس کی تردید اور مذمت کی. جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں چار مقامات پر جاہلیت کا لفظ آیا ہے. جاہلیت کسے قرار دیا گیا ہے، میں درخواست کروں گا کہ آج کی گزارشات میں شاید پوری طرح سے تو بات مکمل نہ ہو، لیکن بہرحال ایک پہلو آپ کے سامنے آئے گا. میں نے عرض کیا کہ جاہلیت ایک طرز عمل ہے، زندگی کا وہ طرز عمل جو اسلامی تہذیب و ثقافت اسلام کے دیے گئے اخلاق و آداب اور قرآن و سنت کی پیدا کردہ ذہنیت کے خلاف وہ طرز حیات جس کی بنیاد وہم و گمان یا حرص و حوث پر، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جاہلیت وہ طرز حیات ہے جو وحی کے ذریعے حاصل ہونے والے العلم سے خود کو بے نیاز سمجھتا، محض تجربات پر مبنی جزوی علم اور خواہش اور قیاس کی آمیزش سے قائم نظریے کے تحت اختیار کیا جائے۔ نزول قرآن سے پہلے کے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور کے لوگ اپنے وضع کردہ نظریات اور خیالات رکھتے تھے اور علم و بصیرت کی حقیقی روشنی یقیناً ان کے پاس موجود نہیں تھی، چونکہ العلم اور دی نالج کا اصل سورس وحی الہی ہے۔ قیاس اور گمان پر لوگوں نے اپنے لیے زندگی کے طریقے خود مقرر کر رکھے اور وہ اسی پر خوش تھے۔ قرآن کریم میں ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے پاس جو کچھ رکھتا تھا اس پر وہ خوش تھا۔ یہ طرز عمل جس دور میں بھی انسان اختیار کرے اسے بہرحال جاہلیت کا طرز عمل کہا جائے۔ میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ جو خطبے جمعے کی گزارشات ہیں ان کی سطح بھی ایک عمومی سطح سے نسبتاً آپ پڑھے لکھے حضرات کی سطح پر پہنچے، تو یقینی بات ہے آپ اس کو توجہ سے لیں گے۔ اللہ کے دیے ہوئے علم یعنی وحی کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم اور طرز حیات سے بے نیاز ہو کر وہ علم اور طرز حیات جو لوگ خود وضع کریں جاہلیت کی تعریف میں آتا ہے۔ چنانچہ ایک صاحب نے جاہلیت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے اور جاہلیت کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے کہ جاہلیت سے مراد وہ تمام غلط اعتقادات اور غیر قرآنی اعمال حیات ہیں جو دین سے ناواقفیت کی بنا پر مسلمانوں میں پھیل رہے ہیں۔ یعنی جاہلیت کا پایا جانا آج بھی ممکن ہے بلکہ پائی جا رہی ہے، جبکہ مسلمان علم ہو جانے کے باوجود اسی روش پر جمے ہوئے ہیں، محض اس وجہ سے کہ باپ داداؤں سے وہ رسم چلی آ رہی ہے، جبکہ وہ رسم قرآن و سنت کی تصدیق اور تائید اپنے ساتھ نہیں رکھتی، یہ جاہلیت۔ جب بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے لوگوں کو اللہ کے دین کی راہ بتلائی اور لوگوں کو اللہ کے دین کی راہ پر چلنے کا درس دیا، تو جاہلیت کے زیر اثر لوگوں نے ہمیشہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو جو جواب دیا، قرآن کریم کی چند آیات میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ سب سے پہلے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلات و التسلیمات کے مخاطبین کا ذکر اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول، آؤ ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں جو اللہ نے وحی کے ذریعے سے اتاری، اور عقل و بصیرت کی وہ بات جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس پر عمل کریں، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف. عقل و بصیرت کے مطابق اتری ہوئی وحی الہی اور نبی کریم علیہ الصلات والتسلیمات کے اسوہ حسنہ پر آؤ. تو قالو، وہ جواب میں یہ کہتے ہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا. قرآن و سنت کی تعلیمات کے مقابلے میں باپ داداؤں کے طرز عمل کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے ہم تو اسی پر ہی اپنی زندگی گزاریں گے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اے حبیب آپ ان سے پوچھئے کہ اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ جانتے بوجھتے نہ بھی ہوں پھر بھی ان کی پیروی کی جائے گی. چونکہ جاننا بوجھنا یعنی علم و بصیرت، اس کا مرکز قرآن و سنت ہے. یا دیکھیے، جاہلیت کا شکار لوگوں نے اپنی قدیم روایات اور رسوم پر اڑا رہنے کو درست سمجھا، اور وحی کی روشنی پر مبنی راہ حق کو ٹھکرایا، اور یہی جاہلیت. منکرین اپنی برائیوں کا، اپنی برائیوں کی وجہ جواز اپنے باپ داداؤں کے طرز عمل کو قرار دیتے تھے، اور اپنی قدیم ثقافت کا اسے نام دیتے تھے. آپ کو بھی علم ہے، ہمارے ملک میں بھی جب بھی ہمارے ثقافتی طائفے باہر بھیجے جاتے ہیں تو ان کے پاس طبلہ سرنگی ہوتی ہے یا سازینے ہوتے ہیں، گویا مسلمانوں کی ثقافت کے نمائندے میراثی اور ڈوم ہیں جو باہر جا کر طبلہ سرنگی کے ساتھ مسلمانوں کی ثقافت کا اظہار کرتے ہیں. ثقافتی طائفے انہیں کہا جاتا ہے. مشرکین جب کوئی فحش کام کرتے، اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ میلے ٹھیلے جن میں ناچ گانا ہوتا ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے، انہیں ہم اپنی ثقافت کا نام دیتے ہیں. ویزا فعلوا فاحشۃ، جب وہ کوئی فحش کام کیا کرتے تھے، قالوا وجدنا علیہا آباءنا، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے باپ داداؤں سے چلی آ رہی ہماری ثقافت ہے اور ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے. بالکل یہی انداز جو نبی کریم علیہ الصلات والتسلیمات کے مخاطبین نے اختیار کیا، قوم موسیٰ نے اختیار کیا. اگر میں یہ بات سمجھا پاؤں گا تو یقین کیجئے یہ ایک بڑا بنیادی موضوع ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے ذہنوں میں بٹھا دے، تاکہ ہم بہت سی حقیقی باتوں کو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے والوں میں انشاءاللہ بات. قوم موسیٰ کا تذکرہ قرآن کریم میں بہت مقامات پر ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 76 سے 78 تک ارشاد باری تعالیٰ ہے، فلما جاءہم الحق من عندنا، جب ان کے پاس ہماری جانب سے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے حق آتا تھا، تو قالو، وہ جواب میں کہا کرتے تھے، ان ھذا لساحر مبین، یہ موسیٰ تو بڑا کھلا جادوگر ہے. نعوذ باللہ. قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم سحر ھذا، تو موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے کہ جب تمہارے پاس حق آتا ہے تم کہتے ہو یہ جادو ہے، اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتے، کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جواب میں یہ کہا کرتی تھی، الفاظ پر غور کیجئے، اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، اے موسیٰ آپ ہمارے پاس اس غرض سے آئے ہیں کہ آپ ہمیں اس طرز حیات سے ہٹا دیں جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرز حیات سے ہمیں ہٹا دیں جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو زندگی گزارتے ہوئے پایا ہے. اور عجیب بات یہ ہے، وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، آپ چاہتے ہیں کہ آپ دونوں بھائیوں کی بڑائی اور عظمت اور اقتدار ہم پر قائم ہو جائے، ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے. جاہلیت کا شکار طبقہ ہمیشہ سے خود کو حق پر سمجھتا رہا ہے. سورہ کہف کی آخری آیات میں ہے، قل، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو یہ نہ بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے میں کون جا رہے ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، یہ وہ طبقہ ہے اور یہ وہ گروہ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو وحی کی روشنی کے بغیر اپنی محنت اور اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں. آپ دیکھیے قرآن کریم اس بات پر گواہ ہے، فرعون اس کے حواری جاہلیت کا شکار تھے، لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اپنے تعمیرات کے وزیر حامان سے کہا تھا فرعون نے، یا حامان ابن لی سرحا لعلی ابلغ الاسباب لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، میرے لیے ایک عمارت تعمیر کرو، ایک مینار تعمیر کرو، اس کی بلندی پر چڑھ کر میں چاہتا ہوں کہ موسیٰ کے الہ کو چیک کروں وہ کہاں ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ جھوٹے. اللہ کے نبی کو جاہلیت کا شکار فرد اپنے خیال کے مطابق جھوٹا کہہ رہا ہے. بلکہ دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، قال له فرعون انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، فرعون نے کہا اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں آپ جادو کا شکار ہو گئے ہیں. قال للملأ حوله ان هذا لساحر عظيم، اپنے وزراء اور سفراء اور اپنے ارباب اختیار سے اور اپنے رفقاء اور اپنے حاملین اقتدار سے یہ کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے. بلکہ وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، حضرت موسیٰ کو نعوذ باللہ کافروں میں سے کہنے لگا. دوسرے مقام پر سورہ طہ میں اللہ تعالی نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قالو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون نے جب اپنی بات ان کے سامنے پیش کی تو کہنے لگے، ان ہاذان لساحران، یہ دونوں جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکما من ارضکما بسحرہما، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور پر تمہیں تمہاری سلطنت سے اور تمہارے اقتدار سے تمہیں محروم کر دیں اور یہاں سے نکال دیں، ویذھب بطریقتکم الرسلہ، اور تمہارا جو آئیڈیل طرز حیات ہے اس سے تمہیں محروم کر دیں، گویا اپنے طرز حیات کو وہ آئیڈیل طرز حیات کہہ رہے ہیں۔ فرعون نے یہ کہا تھا کہ ضروری اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، مجھے ذرا چھوڑو، کھلا چھوڑو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، ولیدعو ربہ، وہ اپنے رب کو بھی بلا لے، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہارے طرز حیات کو نہ بدل دے۔ جاہلیت کا شکار لوگ اپنے اختیار کردہ راستے کو آئیڈیل طرز حیات اور بہترین نظام زندگی قرار دے رہے ہیں۔ اور میں عرض کروں کہ آج بھی فرعونی طرز اقتدار کے نمائندہ طبقے اپنے طرز حیات کو آئیڈیل اور خود کو سیولائزڈ نیشن کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 56 اور 57 میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اذ قال لابیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے یہ کہا، ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ ماڈل جو تم نے بنا رکھے ہیں، تماثیل تمثال کی جمع ہے اور تمثال کا معنی ماڈل، مختلف محترم ہستیوں کے ماڈل جو انہوں نے بنا رکھے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو ہم سامنے رکھیں گے تو اللہ کی قربت زیادہ بہتر انداز سے حاصل ہوگی، ایسا دیوانہ انسانوں میں کبھی کوئی نہیں گزرا ہے کہ جس نے اپنے ہاتھ سے کوئی پتھر کی مورتی بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی ہو، ایسا دیوانہ کوئی نہیں گزرا۔ یہ جو ماڈلز بنائے جاتے تھے ان کے پیچھے کانسیپٹ موجود ہوتا تھا کہ وہ محترم ہستیاں کہ جو ہمارے ہاں محترم رہی ہیں اور آج ہمارے سامنے نہیں ہیں، ان کے ماڈل بنا کر سامنے رکھے جائیں تاکہ ان کے تھرو اللہ کی قربت بہتر انداز سے حاصل ہو۔ میں ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ ماڈلز کیسے ہیں، یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کی پوجا پر تم ڈٹے ہوئے ہو؟ اب الفاظ پر غور کیجئے، یہ قرآن ہے، یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ قرآن ہے، قرآن وضاحت کر رہا ہے۔ قالو، قوم کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے موقف پر دلائل رکھتے ہیں، ہم اپنے نظریت کی پشت پر قرآن کے وحی الہی کی رہنمائی رکھتے ہیں، نہیں کہا۔ قالو، انہوں نے کہا، وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، لہذا ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو اب ہمارے باپ دادا کرتے ہیں۔ قال، اب حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم ہیں، جد الانبیاء ہیں، وہ تو ان ابراہیم کان امتا، ابراہیم اکیلے امت ہیں، یہاں امت کا معنی طریقہ، ایک طریقہ رکھنے والے ہیں، ابراہیم اکیلے ایک طرز حیات رکھنے والے ہیں جس کو ملت ابراہیمی کہا گیا ہے،
قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی. ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا, ابراہیم کے حقیقی حقدار اور وارث وہ ہیں جو ایمان والے ہیں, اور یہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہود کہا کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں, عیسائی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں کلیئر کیا, یہ آج بھی ایک اعتراض ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں یہود کی طرف سے کہ جناب آپ تو نماز میں پڑھ کر جب نماز پڑھتے ہو, مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو ہم پر درود بھیج رہے ہوتے ہو. کیسے؟ یہود یہ کہتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو ہم پر درود بھیج رہے ہوتے ہو. تو کیسے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, تو ہم تو آل ابراہیم ہیں. آج یہود کہتے ہیں, غلط کہتے ہیں, قرآن اس کا رد کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے, یہود کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں, وقالت اور عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں, لیکن سنو, ما کان ابراہیم یہودیاً, نہ ابراہیم یہودی ہیں, وما کان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً, اور نہ عیسائی ہیں, ولا کن کان حنیفاً مسلما, وہ یکسو ہونے والے مسلمان. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرک بھی نہیں, یعنی نہ تو مشرکین مکہ ان کے وارث, نہ یہود ان کے وارث, نہ عیسائی ان کے وارث. حقیقی وارث ابراہیم کے اور آل ابراہیم کہلانے کے حقدار حقیقی مسلمان. یہ دوسری طرف بات چلی گئی, حضرت ابراہیم اللہ کے اولو العزم نبی ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ, اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم, اللہ نے ان کو چن لیا اور پسند کر لیا اور قبول کر لیا سیدھی راہ کی طرف. تو حضرت ابراہیم نے جواب میں یہ فرمایا کہ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, منصب نبوت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے حق کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے واضح کیا کہ تم اور تمہارے باپ دادا سب گمراہ ہو, غلط راہ پر چل رہے, جاہلیت کا شکار ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا مکالمہ سورہ شعراء میں بھی مذکور ہے. سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قرآن کریم میں مذکور ہیں, اور سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم میں آیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا مکالمہ سورہ شعراء میں, اذ قال لابیہ وقومہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے یہ کہا, ما تعبدون, تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما, تو وہ کہنے لگے ہم ان ماڈلز کی پوجا کرتے ہیں, فنظل لها عاکفین, اور ہم ان کی سیوا میں مسلسل لگے رہتے ہیں. قال هل يسمعونكم اذ تدعون, اللہ اکبر. یہ ہے عقل کو جھنجھوڑنے والی چیز. عقل کے معنی کیا ہیں؟ عقل کے معنی ہیں روکنا, رکاوٹ. عقال عربوں کو آپ نے دیکھا ہے, انہوں نے اپنے وہ جو رومال کے اوپر رکھا ہوتا ہے وہ عقال, جنہوں اسی پنجابی کہنے ہیں ٹنگا. اونٹنی سے جب اونٹنی کا دودھ دونے لگتے تھے تو اونٹنی کی دونوں ٹانگیں جو باندھ دیتے تھے انہوں اسی گانو دودھ چون لگیے تو کی گئی دے ٹنگا, وہ دراصل عقال ہے جو روک لیتا ہے اونٹنی کو. عقل کو بھی عقل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اگر استعمال ہو تو غلط باتوں سے انسان کو روک لے. شوق لینے والی چیز. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی عقل کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور فرماتے ہیں هل يسمعونكم استدعون, مجھے بتاؤ کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون, یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے پر قادر ہیں یا تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ جواب میں پوری قوم نے کیا کہا, الفاظ پر غور کیجئے, میں اصل یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. جواب میں قوم نے کیا کہا, حضرت ابراہیم کے دلائل کا جواب کسی دلیل سے نہیں دے سکے بلکہ کہنے لگے وجدنا آباءنا کذلک یفعلون, ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے, ہم بھی ویسے ہی کرتے چلے جا رہے ہیں. قال افرائیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان ماڈلز کو دیکھا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو اور تم اور تمہارے باپ دادا ان کو پوچھتے چلے آ رہے ہیں؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ, میں ان کے خلاف ہوں, میرا رب رب العالمین ہے, الذي خلقني فهو يهدين, جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میری رہنمائی کا حقیقی حق رکھتا ہے. یہ ہے اصل بات, جس نے پیدا کیا ہے اسی کو حق ہے کہ وہ اس مشین کو استعمال کرنے کی گائیڈ بک ساتھ دے جس نے مشین بنائی. الذي خلقني فهو يهدين, اور سورہ لقمان میں, سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 اور 21 میں جاہلیت کا مزاج رکھنے والے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں, اللہ کی ذات اور صفات اور مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں, بغیر علم, لیکن کرتے ہیں بغیر کسی ٹھوس علم کے, ولا ہدن, اور بغیر کسی کھلی اور واضح ہدایت اور رہنمائی کے, ولا کتاب منیر, اور بغیر کسی روشنی دکھانے والی کتاب کے, یعنی وہ روشنی جو اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں حاصل ہو. ان تینوں یعنی کسی ظاہری حواس ظاہرہ کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم اور کسی تجرباتی علم اور کسی وحی الہی کی روشنی میں حاصل ہونے والے علم, تینوں کے بغیر بحث کرتے ہیں. آپ ہی دیکھتے ہوں گے ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ایسے پائے جاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ, پیروی کرو قرآن و سنت کی, پیروی کرو اس کی جو اللہ نے اتارا ہے, پیروی کرو اس رہنمائی کی جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نسل انسانی کو حاصل ہوئی ہے, تو قالو, وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا, ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر, بھلا اگر شیطان ان کے باپ داداؤں کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہو تو پھر بھی یہ انہیں کی پیروی کریں گے؟ پیروی کرنی ہے باپ داداؤں کی اس وقت جب ان کی تعلیمات قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو, لیکن اگر متصادم ہو تو پھر پریفر کس کو کرنا ہے؟ قرآن و سنت کو کرنا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیمات کے دور مبارک میں مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ام لہ البنات ولکم البنون, شرم نہیں تمہیں آتی اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور میرے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو؟ اللہ اکبر. آپ ان کی پوجا کرتے تھے یہ سوچ کر کے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور اولاد ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، ہم ان اللہ کے پیاروں کی پوجا کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوں گے، یہ سوچ تھی اس دور کے مشرکین کی۔ یہ باتیں سورہ زخرف کی آیت نمبر 19 سے 25 کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے اللہ کے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں مؤنث سمجھ لیا تھا۔ اَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تو یہ فرشتوں کو پیدا کیا تھا تو کیا یہ پاس کھڑے تھے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، کہ ان کی گواہی ہم لکھ لیں، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور قیامت والے دن ان سے پوچھیں کہ ہاں بھائی تم گواہی دے رہے تھے، تم پاس کھڑے تھے؟ اللہ اکبر۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو ہم ان کی عبادت نہیں کریں گے۔ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس اپنے کیے پر کوئی ٹھوس علم نہیں ہے۔ اِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں۔ اب آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے قرآن سے پہلے ان کو کوئی کتاب اور دستاویز ان کی طرف بھیجی ہوئی ہے جس کو انہوں نے مضبوطی کے ساتھ سند پکڑ، جس کی بنیاد پر سند پکڑتے ہیں اور اس سے استدلال کرتے ہیں؟ دیکھو عقلی باتیں، ہر قرآن کس طرح عقلی بات عقل کو اپیل کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، ذرا غور کیجئے، جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بل وجدنا، بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون۔ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے، وہ اسی طریقے پر چلے آ رہے تھے اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر ٹھیک ٹھیک راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ، اے پیارے، یہ معاملہ آپ کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں جن بستیوں میں بھی آئے ہیں، وہاں جب بھی اللہ کے نبی اللہ کی بات لوگوں کے سامنے کرتے تھے تو ان کے إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، وہاں کی بستیوں کے خوشحال لوگ جواب میں یہی کہا کرتے تھے، انا وجدنا آباءنا علی امتن، جناب ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طرز زندگی گزارتے ہوئے پایا ہے، وانا علی آثارہم مقتدون، اور ہم ان کے نقش قدم پر اور ان کے قدموں کے نشانات پر ان کی پیروی کرتے ہوئے چلیں گے۔ قال اولو جئتکم باہدا مما وجدتم علیہ آباءکم، اے حبیب آپ ان سے کہہ، بلکہ ہر نبی یہ کہا کرتے تھے کہ اگرچہ میں اس سے زیادہ بہتر طریقہ تمہارے پاس لایا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، پھر بھی ان کے طریقوں کو چھوڑ کر میرا طریقہ نہیں اپناؤ گے، پھر بھی ان کے نقش قدم پر چلو گے؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، تو جواب میں وہ یہی کہا کرتے تھے کہ جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے اے انبیاء، ہم اس کا انکار کرنے والے۔ فانتقمنا منہم، ہم نے ان کی سرکشی کا بدلہ لیا ہے، فانظر کیف کان عاقبت المکذبین، آپ دیکھیے جھٹلانے والوں کا کیا انجام۔ اب آخر میں یہ بات عرض کروں، دیکھیے حضرات، ان آیات سے یہ بات واضح ہوئی کہ جاہلیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ جاہل مطلق ہوں یا جاہل مطلق تھے، بلکہ جاہلیت سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن و سنت یا وحی پر مبنی تعلیمات کو اختیار کرنے کی بجائے باپ داداؤں کی رسوم و رواج اور اپنے ورزا کردہ طرز حیات کو قرآن و سنت پر ترجیح دی۔ میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا میں اپنے بچوں کی پیدائش پر، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں پر اور اپنے بڑوں کے انتقال پر وہی رسمیں نہیں اختیار کیے ہوئے ہوں جو باپ داداؤں سے چلی آ رہی ہیں؟
چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے متصادم ہوں. باقی انشاءاللہ ان درس میں واخر دعوانا.